اتنا بڑا نظام کا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی، کہاں سے کہاں، یہ آسانی سے نہیں ہوا ہے. اس کے لیے ایک انقلاب لایا گیا ہے، اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد ہوئی ہے. وہ انقلابی جد و جہد بہت سے مراحل میں سے گزری ہے. ہر مرحلہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر طے کیا گیا ہے، ہر مرحلے کے تقاضے ادا کیے گئے ہیں، ہر مرحلے پر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اظہار کیا ہے. ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے. مصعب بن عمیر اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ، اور دامن احد میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. ایک لاش تو وہ تھی حضرت حمزہ کی، جس کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. ایک لاش وہ ہے، وہ مصعب بن عمیر جو اپنی نوجوانی میں 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، جس کے کپڑے شام سے سل کر آیا کرتے تھے، جس کا لباس عطر میں ہر وقت رچا بسا ہوتا تھا، جدھر سے گزر جاتا تھا پوری گلیاں جو ہے معطر ہو جاتی تھی، وہ مصعب بن عمیر، اس کی تدفین کے وقت مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ صرف ایک چادر بدن پر ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے. حضور کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ کیا کریں، آپ نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں کے اوپر مصعب بن عمیر کے گھاس ڈال دو، یہ آخری لباس ہے جو اس شخص کو میسر آیا ہے جس کی نوجوانی کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ چکا ہوں. یہ ایک بڑی گمبھیر جد و جہد تھی، اس کے اندر بڑے سخت اور کٹھن مراحل آئے ہیں، اس میں ایثار اور قربانی کی نئی نئی داستانیں رقم ہوئی، اس میں ہیومن اچیومنٹ، میں ہیومن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح جان لیجئے، ایک نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 23 سالہ کارنامہ حیات میں واقعہ یہ ہے کہ معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے. معجزات، آپ میں سے شاید کوئی بعض حضرات یہ سمجھے کہ یہ میں نے توہین کر دی حضور کی، حالانکہ غور کیجئے یہ توہین نہیں، حضور کی اصل عظمت اس میں ہے. اس لیے کہ معجزے میں نبی کی شخصیت کا کوئی کمال ظاہر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے جو ظاہر ہوتا ہے. اگر عصا پڑا سمندر پر اور سمندر پھٹ گیا تو کیا یہ موسیٰ کی قدرت تھی؟ موسیٰ کی قدرت تو نہیں تھی، تو قدرت خداوندی کا ظہور ہے. اگر ایک عصا پڑا چٹان پر اور 12 چشمے اس سے پھوٹ بہے تو کیا یہ موسیٰ کا کمال تھا؟ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کمال تو اگر ہے تو اس عصا کا ہے، اور در حقیقت ظہور ہے قدرت خداوندی کا. معجزہ در حقیقت نبی کی عظمت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ قدرت خداوندی کو ظاہر کرتا ہے. نبی کی عظمت جس سے ظاہر ہوئی ہے، اس کی شخصی عظمت کہ اس نے خود اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی دور اندیشی اور دور بینی سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی مسلسل جد و جہد سے، اپنی ایثار و قربانی سے، اپنی تکلیفیں جھیل کر اور فاقے برداشت کر کے، اپنے جسم اثر پر پتھراؤ جھیل کر، اپنے دندان مبارک کا نذرانہ خداوند دربار خداوندی میں پیش کر کے، اس نے وہ کام کر کے دکھایا. در حقیقت اس میں ہے عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضور کا اصل معجزہ یہ قرآن حکیم ہے، اور حضور نے جو جد و جہد کی ہے وہ بالکل زمین پر کی ہے، ہیومن لیول پر کی ہے، قدم قدم پر وہ مشکلات تمام جھیلی ہیں. مجھے وہ شعر بہت پسند ہے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. کیا نہیں ہوا حضور کے لیے؟ رسوا سرے بازارے آن شوق ستمگارے، کیا طائف کی گلیوں نے وہ نقشہ نہیں دیکھا کہ سید الاولین والآخرین وہ چل رہے ہیں گلیوں میں اور پتھراؤ ہو رہا ہے اور کہہ بلند ہو رہے ہیں، اور جنہیں آپ اسٹریٹ ارچنز کہتے ہیں، یہ آوارہ اور گلیوں کے اندر گھومنے پھرنے والے بچے تاک تاک کر وہ کنکریاں اور پتھر مار رہے ہیں حضور کے تخنے کو نشانہ بنا کر. اور اللہ کے رسول ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، لیکن ہو رہا کیا؟ یہ واقعہ نہیں؟ کیا دامن احد کا نقشہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا؟ کیا خندق کی پتھر بندھے ہوئے اور آپ خود بھی بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں شریک، یہ نقشہ آپ بھول جائیں گے؟ کیا میدان ہنین کا وہ نقشہ آپ بھول جائیں گے کہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے، حوازن کے تیر انداز، مشہور ترین تیر انداز، گھاٹیوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، لشکر اسلام جب آیا ہے اور تیروں کی بارش ہوئی ہے تو بھگدڑ بچ گئی. اس وقت حضور خود اترے ہیں سواری سے, اپنے ہاتھ میں خود علم لیا ہے, رجز پڑھا ہے, غالباً زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ, اور شاید ایک ہی شعر ہے جو حضور نے کہا ہو پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد میدان میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے میدان کے اندر حالات ہیں. اصل ضرورت کس بات کی ہے؟ دیکھیے دو باتیں سمجھ لیجئے, تو میں بہت مختصر کروں گا اپنی گفتگو کو. اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور کی شخصیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کی تکمیل کے یہ تین مظہر, آپ کی نبوت اور رسالت یونیورسل ہے, اس علاقے سے محدود نہیں, آپ پر ہدایت کامل ہو گئی قرآن کی شکل میں, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, آپ کو دین حق دے کر بھیجا گیا اور یہ فرض منصبی آپ کے سپرد کیا گیا کہ اس دین حق کو غالب کر کے اس کا نمونہ دنیا میں پیش کر. ان تین باتوں کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے, اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر رسول برحق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ اگر کیوں کہہ رہا ہوں, بات کو سمجھیے گا, آپ کو چونکانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر یہ ساری باتیں درست ہیں جو میں نے عرض کی ہیں, اگر محمد الرسول اللہ رسول برحق ہیں, اگر آپ کی بعثت یونیورسل ہے, اگر آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے, تو پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو اسی طرح غالب ہونا چاہیے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب کیا تھا. یہ منطقی نتیجہ ہے. میری آج کی گفتگو آپ نے شاید نوٹ کیا ہو, اس میں منطق کا بہت دخل ہے. منطق وہ شے ہے جو چیزوں میں ربط پیدا کرتی ہے. کوئی شے منطقی ترتیب سے ہوگی آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گی. اگر ہوچ پوچ ہے, ادھر کی اینٹ اور ادھر کا روڑا ہے اور کچھ آپ نے بنا دیا ہے جوڑ دیا ہے, تو بات جو ہے اس کو پائیداری حاصل نہیں ہوگی. لیکن بات اگر کسی منطقی ترتیب کے ساتھ ہے, یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کیا ہے اگر یہ صحیح ہیں, تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین حق صلی اللہ علیہ وسلم پورے کرۂ ارضی پر غالب ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی, آپ صرف اہل عرب کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے تھے, آپ کا لایا ہوا دین صرف عرب کے لیے نہیں تھا, آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, اور یہ دین پوری نوع انسانی کے لیے ہے تا قیام قیامت. لہذا اس کا غالب ہونا پوری دنیا پہ لازم ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واضح احادیث اس کی موجود ہیں. میں اپنی کتاب جس کا بارہا یہاں ذکر ہوا استحکام پاکستان, اس میں اس کو پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, وہ حدیثیں حوالوں کے ساتھ کوٹ کر چکا ہوں, اور میرے ایمان کا یہ جزو لا ینفک ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے, جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک توحید ہے, جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک معاد ہے, جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک رسالت و نبوت ہے, جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک نبوت و رسالت محمدی کا تکمیلی شان کا حامل ہونا ہے, حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہے, اسی طرح میرے ایمان کا جزو لا ینفک یہ بھی ہے کہ یہ دین حق جو محمد الرسول اللہ دے کر بھیجے گئے, یہ پورے کرۂ ارضی پر غالب ہو کر رہے. لیکن ہوگا کیسے, یہ ہے مسئلہ. کس کا جی نہیں چاہے گا کہ ہمارا اپنا ملک ہو, اس میں اللہ کا دین غالب ہو, وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنے, وہاں سے یہ غلبہ دین جو ہے دنیا کے اندر ہو پھیلے, اس کی ایکسٹینشن ہو, اس انقلاب کی توسیع ہو, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں انقلاب کی تکمیل کی اور خلافت راشدہ میں کہاں سے کہاں تک ایکسٹینشن ہو گئی. آپ سوچئے کہاں اٹلانٹک اوشن اور کہاں ریور آکسس, یہ دریائے جیہو سے لے کر اور بحر اوقیانوس تک ایک سالڈ مملکت, ایک نظام حکومت, ایک خلافت اسلامی کا نظام. کہاں یمن اور کہاں ترکی, شمال میں ترکی سے لے کر جنوب میں یمن تک اور مشرق میں دریائے جیہو سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک, یہ پورا ایک نظام جال حق و ازحق الباطل ان الباطل کان زہوقا ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا, یہ تاریخ ہے یا کہانی ہے؟ یہ تو واقعہ ہے, حقائق ہے. ویری ریسنٹ ہسٹری، یہ کوئی بہت 5000 سال پہلے کی بات نہیں ہے جس میں ٹامک توئیاں ماری گئی ہوں. یہ تو جس کو آپ کہیں گے نصف النہار جو ہے تاریخ انسانی کا، یہ وہ ہے. اس طریقے سے اگر کہیں وہ ایک یہودی سازش درمیان میں نہ آ گئی ہوتی، عبداللہ ابن سبا کی یہودی سازش، اور آپس میں مسلمانوں کو ٹکرا نہ دیا گیا ہوتا، تو واقعہ یہ ہے، میں نے بارہا یہ مصرع اقبال کا پڑھا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب جو تھا انقلاب محمدی کا، اسے روکنے والی کوئی قوت خارج میں موجود نہیں رہی تھی، خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی، ہاں داخلی طور پر اس امت کو آپس میں دست و گریبان کر دیا. ایک یہودی نہایت تبا اور ذہین اور فطیر انسان، جیسے سینٹ پال نے دین مسیح کو ختم کیا ہے، ایسے ہی اس نے سازش کی. یہ اللہ کا شکر ہے یہ آخری دین تھا، ختم تو نہیں ہوا، لیکن آپس کے اندر سر پھٹول کی وہ بنیاد ڈال دی گئی ہے کہ جس سے وہ انقلاب اس وقت رک گیا، ریورس ایکشن شروع ہوا، زوال کا آغاز ہوا، تدریجن ہم نیچے گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ ویسٹرن امپیریلزم سیلاب کے مانند آیا. ہماری بڑی بڑی حکومتیں کچے گھروں دو کے مانند، جیسے سیلاب کے اندر بچوں کے بنائے ہوئے گھر بہ جائیں، ایسے بہ گئے. اس دور سے کچھ ہم نکلے ہیں، اب ایک دور ایسا آیا ہے پچھلا 50 برس کا، آزادی کی تحریکیں چلی، تھرڈ ورلڈ فینومینن ہے، اب مسلمان ممالک آزاد ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب مسلمان ممالک کے اندر ایک جذبہ ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے کہ اب اگر ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اللہ کا دین بھی اب نافذ کریں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارا نظام تو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی کوششیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا، ہر جگہ پر آپ کو ملے گا کوئی نہ کوئی گروہ ہے. ترکی جیسا ملک بھی جہاں مصطفیٰ کمال پاشا نے دین کی جڑیں جو ہے کھودنے کا آخری درجے میں اہتمام کیا، آج وہاں بھی ایک ابھار ہے، ایک رینائسنس ہے، ایک احیائی تحریک کی کیفیت موجود ہے. آج وہاں کی نوجوان مسلمان بچیاں موومنٹ چلا رہی ہیں کہ ہمیں نقاب پہننے کی یا سر پر رومال باندھنے کی تو اجازت دے دو. ایک ملک ایسا بھی ہے، آپ کو تھی ابھی اللہ کے فضل و کرم سے، ہم تو اس اعتبار سے بہت بہتر ہیں، کہ جہاں بچیوں کو سر پر رومال باندھنے کی اجازت بھی نہیں. ترکی میں بھی ایسا ہی ہے اور مصر کے اندر بھی ایسا ہی ہے، لیکن کشمکش ہے جو ہو رہی ہے. بہرحال اس اعتبار سے میرے اور آپ کے غور کرنے کا مسئلہ اپنے ملک کے اعتبار سے ہے. ہمارا یہ ملک خاص طور پر اس لیے کہ اسلام کے نام پر لیا گیا، اس کے لیے تحریک چلی تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ لگا. لیکن یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیرت النبی، جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، حضور کے اسوہ مبارکہ کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جامع ترین اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ حضور نے وہ انقلاب کیسے برپا کیا تھا. اگر ہم نے بھی وہ طریقہ اختیار نہ کیا، اگر ہم نے طریقے کمیونسٹوں سے مستعار مانگ لیے، اگر ہم نے جو بھی اس دنیا کے اندر سیکولر موومنٹس ہیں جس طریقوں سے وہ کامیاب ہوتی ہیں اسی طریقوں سے ہم نے بھی کوشش کی، اگر ایک وقت میں کوئی مداری ہمارے ہاں ایسا اٹھ کھڑا ہوا تھا جس نے کہ ایک نعرہ لگایا اور سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، اور ملک کو اپنے پیچھے لگا لیا، تو ہم بھی کوئی ایسا ہی نعرہ لے کر میدان میں کوشش کریں کہ اسی نہج سے یہاں اسلام آ جائے. تو ای خیال است و محال است و جنوب، اسلام اگر آئے گا تو صرف اس طریقے سے آئے گا جو محمد الرسول اللہ نے اختیار فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میرے نزدیک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین موضوع. پوری اس جد و جہد کو دیکھیے، اس کا جائزہ لیجئے، اس کشمکش کے مراحل کو سمجھیے، اور ان کو سمجھ کر اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہمیں اسی نہج پر کام کرتے ہوئے اللہ کے دین کو اپنے اس ملک میں مملکت خداداد میں نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو 6 سٹیپس اچھی طریقے سے گن کر اٹھیے جو میں نے محمد الرسول اللہ کی سیرت سے اخذ کیے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا، دعوت و تبلیغ لیکن قرآن کے ذریعے، تذکیر بالقرآن، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن، نصیحت قرآن کے ذریعے، موعظہ قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں اور جن تک بھی یہ پہنچ جائے انہیں بھی خبردار کر دوں. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر رواں کر دیا, آسان کر دیا, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور جو جھگڑالو لوگ ہیں جو حق کے راستے کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں انہیں خبردار کر دیں, انہیں غور کر دیں. تذکیر قرآن سے, واعظ قرآن سے, نصیحت قرآن سے, دعوت قرآن سے, تبلیغ قرآن کی, تبشیر قرآن سے, انذار قرآن سے. یہ قرآن ہے آلئے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ انقلاب کہاں سے شروع ہوگا؟ افراد سے. افراد بدلیں گے, ان کا ذہن بدلے گا, ان کی سوچ بدلے گی, ان کے اخلاق بدلیں گے, ان کی زندگیاں بدلیں گی, تو پائیدار انقلاب کی بنیاد پڑے گی. محض سلوگنز کے ذریعے سے, محض عوامی تحریکوں کے ذریعے سے آپ صرف ایک عارضی تبدیلی لا سکتے ہیں, اور وہ بھی تخریب کی نوعیت کی تبدیلی آ سکتی ہے, تعمیر کبھی نہیں ہو سکتی. آپ نے نعرہ بازی کی مہم چلائی, ایوب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا, لیکن کیا اس سے کوئی خیر وجود میں آیا؟ آپ نے پھر ایک تحریک چلائی, بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ گیا, لیکن کیا اس سے کوئی خیر وجود میں آیا؟ آپ ٹانگے گھسیٹ سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ کہ تعمیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اشخاص کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہ آئے. البتہ یہ نوٹ کر لیجئے, تمام اشخاص کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آیا کرتی, یہ تو ناممکن ہے. حضور کے زمانے میں بھی نہیں آئی. تبدیلی آتی ہے ایک معین مقدار, ایک معین تعداد, ایک مضبوط نیوکلیس, پھر یہ لوگ جڑتے ہیں, یہ جمع ہوتے ہیں, یہ ایک پارٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں, یہ حزب اللہ بنتے ہیں, یہ بنیان مرسوس بنتے ہیں, یہ اپنی تنظیم, اپنے ایثار, اپنی محنت, اپنے جہاد اور مجاہدے, اپنی قربانیوں کے ذریعے سے افیکٹو میجورٹی بن جاتے ہیں, اگرچہ نیومیریکلی ایک مائنورٹی ہوتے ہیں. یہ دوسرا قدم ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جو خود اندر سے مسلمان ہو گئے ہوں, وہ لوگ جن کے ذہنوں میں توحید اور معاد اور رسالت کی بنیادیں استوار ہو گئی ہوں, وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر چکے ہوں, وہ لوگ جو اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کر چکے ہوں, وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہوں, وہ اب جڑیں, وہ مربوط ہوں, وہ منظم ہوں, وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور جمع ہوں, وہ ایک بنیان مرسوس بنے, وہ ایک قوت بنے, وہ ایک جماعت بنے, وہ حزب اللہ بنے. یہ دوسرا سٹیپ ہے انقلاب محمدی کا. اور یہ تنظیم ڈھیلی ڈھالی نہیں, بہت مضبوط. یہ تنظیم سموتات والی تنظیم, یہ تنظیم حکم دیا جائے, سنا جائے اور مانا جائے, جب تک اس اصول پر استوار نہیں ہوگی انقلاب نہیں لا سکتے. نمبر تین, ان کی تربیت خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. یہ اگر پختہ نہ ہو, ان میں وہ اساس پیدا نہ ہو, ان میں للہیت نہ ہو, ان میں اخلاص نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایک عام دنیاوی انقلاب کے جیسے کارکن ہوتے ہیں ویسے ہی کارکن بن کر رہ جائیں, ان کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہو, نہ اللہ کا تقویٰ ہو, نہ ان کی سیرتیں اور ان کی صورتیں اتباع رسول کا نمونہ پیش کر رہی ہوں, بلکہ یہ کہ صرف بھاگ دوڑ, ایک کمیونسٹ ریولوشن کے لیے کوشش کرنے والا ایک کارکن اور ایک اسلام کا نعرہ لگانے والا کارکن, اگر اس کی سیرت و کردار میں, اس کی شکل و صورت میں, اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ہے, تو ان کی جد و جہد کے نتیجے میں بھی کوئی فرق واقع نہیں, چاہے نعرہ کوئی لگایا جا رہا ہو. تو تیسری چیز ہے تربیت. یزکیہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چوتھی چیز, یہ کام کرتے چلے جاؤ, کرتے چلے جاؤ, دعوت پھیلاتے جاؤ, قرآن کے ذریعے سے تذکیر و تبشیر و انذار اور تذکیر کرتے چلے جاؤ, لوگوں کو جوڑتے چلے جاؤ, جمع کرتے چلے جاؤ, تنظیم کا بیس بڑھاتے چلے جاؤ, تربیت میں لگے رہو, اپنے اور اپنے ساتھیوں کے تزکیے میں منہمک رہو, جب تک کہ اتنی طاقت وجود میں نہ آ جائے کہ اب تم بقول علامہ اقبال, با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن, جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، جب تک اتنے مضبوط نہ ہو جاؤ کہ سلطنت جم کے اوپر اپنے آپ کو دے مار سکو اور ٹکرا سکو باطل کے ساتھ، اس وقت تک جو تکلیف آئے جھیلو، جو ایذا پہنچائی جائے صبر کرو، نو ریٹیلیشن، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے چار اوصاف جو میں نے بیان کیے. ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے، سیرت کی کتابیں آپ دیکھیے تو حضور کی پہلے 40 سال جو ہیں حیات دنیاوی کے، میں حیات دنیاوی کہہ رہا ہوں، زندگی اگر کہیں گے تو زندگی تو بہت طویل ہے. حضور تو اس وقت بھی رسول اور نبی تھے جبکہ ہم سب عالم ارواح میں تھے اور ہم سے عہد لیا تھا اللہ نے، الستو بربکم قالوا بلا. حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا، والآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا جسد اور روح یہ علیحدہ علیحدہ ہی تھے، ابھی وہ امتزاج نہیں ہوا تھا، نفخت فیہ من روحی کا مرحلہ نہیں آیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ عالم ارواح کی بات ہے. پھر یہ کہ عالم آخرہ میں جو شان ہوگی حضور کی، اس کا تو ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے. وللآخرت خیر لک من الاولی، قرآن مجید کے ان الفاظ میں ایک جھلک دیکھ لیجئے صرف. تو اس لیے میں نے زندگی نہیں کہا، حیات نہیں کہا، حیات محمدی تو بہت طویل ہے، بہت عظیم حقیقت ہے جس کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں. حیات دنیاوی کہہ رہا ہوں. حیات دنیاوی اگر 63 برس تھے، ان میں سے 40 برس وہ ہیں کہ ہماری بدقسمتی، ہماری تہی دامنی، ہماری محرومی کہ 40 برس کے 40 واقعات بھی مصدقہ ہمارے پاس موجود نہیں. کہانیوں کی بات اور ہے، میلاد کی محفلوں میں پڑھے جانے والے افسانے اور ہیں، مصدقہ محدثین کے معیار پر اترنے والے 40 میں نے بہت بڑی بات کہی، یہ 20 بھی واقعات آپ کو نہیں ملے، محرومی ہے. اس کے بعد اب 23 برس ہیں آپ کے آغاز وحی کے بعد سے لے کر، اس میں 13 برس مکے کے ہیں اور 10 برس مدینے کے ہیں. ان 13 برسوں کے بھی ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں. زیادہ معلومات جو آپ کو ملے گی وہ مدنی دور کی ملے گی، اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت دنیاوی اعتبار سے مسلم ہو چکی تھی. مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تاریخ میں ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی روایت موجود تھی، لہذا مغازی اور غزوات کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں. لیکن اصل میں مجھے وہ اکبر الہ‌آبادی کا ایک شعر یاد آیا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے. یہ غارِ حرا کی تنہائیوں میں وہ تیاری ہو رہی تھی محمد الرسول اللہ کی، جس کا ظہور ہو رہا ہے. غزوہ بدر کے بارے میں کتنی تفاصیل ہمیں معلوم ہے، لیکن غارِ حرا میں حضور کیا کیا کرتے تھے کچھ معلوم. یہ ہماری تہی دستی ہے، ہماری تہی دامنی ہے. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اصل فیصلہ کن جو سال ہے حضور کے انقلاب کے، وہ 13 برس ہیں مکے کے، جن میں 4 کام ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ، بدریہ قرآن، تنظیم. تنظیم کی بنیاد کیا تھی؟ جو ایمان لے آیا، جس نے حضور کو تسلیم کر لیا اللہ کا رسول، وہ مطیع کامل ہو گیا. اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے. تربیت، قم اللیل الا قلیلا، خود حضور کی شان یہ ہے. اور ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، حضور کے ساتھی ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں، اللہ کا کلام اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، اپنے وجود کے اندر اسے اتار رہے ہیں. بقول اقبال، چوں بجا ذرت جاں دیگر شبد، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شبد. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور جب اندر کا انقلاب آتا ہے تو ایک عالمی انقلاب کی بنیاد استوار ہوتی ہے. اگر اندر تبدیل نہ ہو تو کوئی پائیدار تبدیلی خارج میں نہیں آ سکتی. تیسرا کام تربیت، اور چوتھا کام مارے کھاؤ لیکن ہاتھ باندھے رکھو. کفو ایدیکم، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو دو چار کو مار کر مرتا ہے، لیکن اجازت نہیں. حباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ, حکم دیا جا رہا ہے کرتا اتار دو, دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھے ہوئے ہیں, حکم دیا جاتا ہے لیٹ جاؤ, لیٹ گئے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ کا حکم یہی ہے سب, تمہیں کوئی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں, تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. بلال پر جو کچھ ستم توڑ رہا ہے امیہ ابن خلق, اس کا تصور کیجئے, کتنے ہی صحابہ ہوں گے کہ ان کا دیکھ کر خون کھولتا ہوگا, لیکن اجازت نہیں, کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. ٹیک اٹ, برداشت کرو, جھیلو, اور اگر کوئی جذبہ ابھرتا ہے اندر, کوئی انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تھامو اسے اپنے اندر, پروان چڑھاؤ اسے اپنے اندر. ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے, لیکن ابھی نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا, تھام ابھی اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. وہ وقت آئے گا جبکہ اجازت دی جائے گی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آج اجازت دی جا رہی ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں, اس کے بعد ارمان نکالنا, لیکن ابھی ضبط کرو, جھیلو, صبر کرو, برداشت. یہ چار چیزیں ہیں جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے دور مکی کا, مکی دور میں یہ چار چیزیں. پانچویں چیز نظر نہیں آئے گی, نہ بھی احکام شریعت ہیں, نہ ابھی زکات کے پورے احکام آئے ہیں, نہ پنج وقتہ نماز کا بھی نظام آیا ہے, نہ ابھی شراب کی حرمت ہے, نہ جوئے کی حرمت ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں. شادی بیاہ کے قوانین ابھی نافذ نہیں ہوئے, فیملی لاز ابھی نہیں آئے, کچھ بھی نہیں. ایمان کی دعوت, بدریہ قرآن, منظم کرنا, ڈسپلن کا خوگر بننا, عادی بننا, لسن اینڈ اوبے, فاسمعوا واطیعوا, سنو اور مانو, اپنی تربیت, اپنی اصلاح, اپنا تزکیہ, اپنے نفوس کو پاک کرنا, اپنے اندر قرآن کو جذب کرنا, اپنے وجود میں قرآن کی سرایت کا اہتمام کرنا, اور دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو تکلیف آئے جھیلنا, برداشت کرنا, کوئی جوابی کارروائی نہ کرنا. میں بار بار دہرا رہا ہوں, خدا کے لیے چار باتیں مکی دور کی نوٹ کر لیجیے. یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ہٹ کر جو کام ہوگا وہ طریق محمدی پر نہیں ہوگا, اس سے ہٹ کر جو طریقے اختیار کیے جائیں گے ان سے وہ نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے نکلا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یہ الفاظ آئے تھے, پھر ان کو امام مالک نے نقل کیا, اور اس صدی میں سب سے پہلے 1912 میں مولانا ابو الکلام آزاد نے الہلال میں یہ الفاظ جو ہے نقل کیے, دو تین مرتبہ پھر بعد میں ان کے خطبات میں یہ الفاظ آئے, بڑے پیارے الفاظ ہیں. لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. وہی جو اسوہ محمدی ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, ورنہ تم اس نتیجے کی توقع نہ رکھو جو محمد رسول اللہ کی جدوجہد سے برآمد ہوا. اس کے بعد مکی دور میں دو مراحل اور ہیں. پہلا, جب ہاتھ کھول دیے گئے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب اقدام, اب ایکٹیو ریزسٹنس, اب آگے بڑھنا, آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو, اب یہ مرحلہ ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہی اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, مہمیں بھیجنی شروع کر دیں. آٹھ فوجی مہمیں حضور کی غزوہ بدر سے پہلے سیرت کے ریکارڈ میں موجود ہیں. ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے اس بازی قریب کی کہ مغربی مستشرقین جو تھے انہوں نے ہمیں بڑے تانے دیے. بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے. ہمارے بڑے بڑے مصنفین, یہاں تک کہ شبلی جیسے مصنفین, اب ان کی سیرت کو سمجھا جاتا ہے چوٹی کی سیرت ہے اس دور میں, اردو میں جو آپ کو ملے گی, ان کا انداز بھی اپولوجیٹک ہے, ہاتھ جوڑ کر کہتے نہیں نہیں نہیں, ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی, ہم پر تو جنگ چھوسی گئی, ہم نے کوئی اقدام نہیں کیا, صرف دفاعی کارروائی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحیح تعبیر نہیں ہے سیرت محمدی کی, اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضور نے اقدام فرمایا ہے. وہ دور تھا مکے کے اندر کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں, لیکن جب سورہ حج کی یہ آیت نازل ہو گئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول مجھے مل گیا کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اثنائے سفر ہجرت میں، جبکہ حضور تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اوزین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور مدینہ میں پہنچتے ہی وہ آیت نازل ہو گئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اب لڑو ان سے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروغ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. لہذا اس کے بعد اقدام محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پر تفصیل سے تقریریں کر چکا ہوں. آج سے 2 سال پہلے سن 84 میں نے جو اپنے جمعہ کا میرا خطبہ ہوتا ہے مسجد دار السلام باغ جنا میں، اس میں میں نے 10 جمعوں میں تقریریں کی تھی سیرت النبی کا ایک مطالعہ، ایک برڈ آئی ویو جسے میں ابھی کہہ رہا تھا، یہ تو میں 15-20 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت تیسرا حصہ ہے میری گفتگو کا صرف. میں نے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کی میری تقریریں ہوتی ہیں، تو 10 تقریریں ہیں جو کم سے کم 12 گھنٹے کی تقریریں میری ہیں جو میں نے اس موضوع پر کی، سیرت نبوی کا ایک سلسلے وار مطالعہ، مرحلے وار مطالعہ، خاص طور پر انقلابی مراحل کو نمایاں کرنا اور اخذ کرنا وہاں سے انقلابی مراحل کو، یہ موضوع ہے. اور میں اس وقت آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ تمام خطبات جو میثاک میں چھپے تھے 1.5 سال میں مختلف پرچوں میں، ایک ایک تقریر کئی کئی قسطوں میں ہو کر چھپی تھی، وہ اب کتابی شکل میں شائع ہو کر آج آپ کے ڈور سٹیپ پر موجود ہے. باہر وہ کتاب موجود ہے جس میں میں نے سیرت النبی کا 350 صفحے سے زائد کی کتاب ہے، جس میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جائزہ لیا ہے، اور اس میں انہی معاملات کو، ویسے سیرت کی کتابیں موجود ہیں لیکن یہ کہ وہ اقدامی مرحلہ کیا تھا، یہ اپولوجیٹک اور معذرت خواہانہ انداز کیا رہا ہے ہمارے سیرت نگاروں کا، خاص طور پر اس دور میں. یہ تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے محدثین کرام کو کہ ان سیرت کی کتابوں میں کہ جو لکھی گئی ہیں شروع میں، وہ تمام مراحل موجود ہیں اللہ کے فضل سے. مدنی دور کا تو کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو کسی بھی اعتبار سے تشنا رہ گیا ہو. تشنگی جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. حضور کی حیات دنیاوی قبل از اجرائے میں، وہ تمام مراحل موجود ہیں اللہ کے فضل سے. مدنی دور کا تو کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو کسی بھی اعتبار سے تشنا رہ گیا ہو. تشنگی جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں. حضور کی حیات دنیاوی قبل از اجرائے وحی 40 برس، اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہے. حضور کی بعد از اجرائے وحی 13 برس پکی دور، اس کی بھی معلومات اتنی نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ 10 سال جو ہیں مدنی دور کے، ان کا تو کوئی گوشہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. سیرت کی جو قدیم کتابیں ہیں ان میں ساری چیزیں درج ہیں. اس دور میں آ کر ہم نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں اختیار کیا، اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی، کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن بہت نمایاں طور پر نہیں، بڑا ہی ایسے ہی ڈرتے ڈرتے بہت مختصر کر کے. یہ میں اب وہ باتیں عرض کر رہا ہوں، شاید بہت سے حضرات کو بری لگیں، اس لیے کہ علامہ شبلی کا ایک بہت اونچا مقام ہے، میں خود ان کا قائل ہوں، معترف ہوں. لیکن ہر دور کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی چھاپ پڑ جاتی ہے لوگوں کے اوپر، وہ چھاپ ان پر بھی پڑی ہے. تو میں نے اپنی اس کتاب کے اندر، اپنی ان تقاریر کے اندر، سیرت کے ان گوشوں کو نمایاں کیا ہے جن سے کہ وہ انقلابی مراحل سامنے آئے اور بحیثیت مجموعی انقلاب محمدی کا ایک پورا لائحہ عمل سامنے آ جائے. تو 5واں مرحلہ جو میں بیان کر رہا تھا وہ اقدام، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، اور 6ٹا مرحلہ آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، اب آؤ میدان میں، اب صرف جہاد نہیں قتال مطلوب ہے، اب صرف محنت اور مشقت نہیں بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آنا جو ہے وہ لازم ہے. اچھی طرح جان لیجئے، جب تک انسان جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا، کبھی بھی اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا. محض ٹھنڈے ٹھنڈے طریقوں سے، محض ووٹ ڈال کر، محض کوئی نعرے لگا کر، محض محضر نامے لکھ کر اسلام نہیں آ سکتا. 40 برس ہو گئے ہمیں اس پر چلتے ہوئے، اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کچھ لوگ، لیکن وہ لوگ جو ان مراحل سے گزر چکے ہوں، جن کے اپنے اندر قرآن اتر چکا ہو، جنہوں نے اپنے اوپر قرآن کو نافذ کیا ہو، جنہوں نے اپنے وجود پر اور اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کیا ہو، وہ منظم ہو، وہ مربوط ہوں، وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کریں، اور پھر وہ تحریک اس مرحلے تک بھی آئے کہ لوگ جان دینے کو سب سے بڑی آرزو بنا لیں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی سعادت جو ہے نصیب ہو جائے. یہ معاملہ جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں سن 2 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک اندرون ملک عرب 6 برس تک یہ فائنل فیز آف محمدن ریولیوشن یہ جاری رہا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جنگ بدر سے شروع ہو کر پھر غزوہ احد ہے، پھر احزاب ہے، اس طریقے سے اور جنگیں ہیں، فتح مکہ ہے سن 8 میں، 6 برس کا یہ 6th فیز اینڈ فائنل فیز آف دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مراحل سے گزر کر جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے رسول کی، جو شخص مسواک کرتا ہے بجائے برش کے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور کی سنت یہ ہے، یقیناً اسے اجر و ثواب ملے گا. جو شخص مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے آگے رکھے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، یقیناً سنت رسول سمجھتے ہوئے اسے بھی بہت اجر و ثواب ملے گا. جو شخص داڑھی رکھتا ہے سنت رسول سمجھ کر، یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے. لیکن جان لیجئے، اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، نمونہ کامل نمونے کو کہتے ہیں، پوری شخصیت، پورا وجود، پورا کارنامہ حیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائیاں کس کام میں لگیں؟ آپ کے شب و روز کس فکر میں گزرتے تھے؟ آپ کی جد و جہد کس رخ پر تھی؟ آپ کس کام کے لیے یہ دن رات جو محنت کر رہے تھے، کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ ہے اصل شے کہ بحثیت کل جب آپ رکھیں گے سیرت محمدی کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک گوشہ لیں گے، کوئی ایک پہلو لیں گے، وہ بھی مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ بحثیت کل، ان ٹوٹیلٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ دین کی اقامت کی جد و جہد، اس میں ہر ممکن محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہاں تک کہ وہ الفاظ بھی مجھے یاد آئے، سن 10 نبوی، ہجری نہیں، نبوی، آغاز وحی سے گنتے ہیں سنوں کو، کیونکہ ہجرت تو ہوگی بعد میں 13 برس کے بعد، تو ان 13 سالوں کو کہتے ہیں سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی، سن 10 نبوی کو تصور کیجئے، ابو طالب کے پاس آخری سفارت آئی ہے قریش کی، انہوں نے آخری چیلنج دیا کہ ابو طالب، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب یا تو تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ. اگر بنی ہاشم اپنے سکوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو میدان میں آئے، ہم سے مقابلہ کریں. ابو طالب نے ابھی تک بڑی ہمت کے ساتھ ساتھ دیا تھا حضور کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت پائے ثبات میں لغزش آ گئی، ہمت جواب دے گئی، حضور کو طلب کیا. یہ الفاظ آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں. پہلی مرتبہ، دو ہی مرتبہ حضور کے آنکھوں میں آنسو آنے کا ذکر میرے ذہن میں ہے اس وقت. ایک بالکل آخری دور ہے حیات دنیاوی کا، حضرت ابراہیم کے انتقال پر حضور کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے. ایک یہ پہلا مرحلہ ہے سن 10 نبوی کا، جب ابو طالب نے کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، تو آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا کہ چچا جان، اب تو یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں. یہ عظیمت، یہ ہمت، یہ استقامت، اور مراحل آئے، ایک سے ایک سخت مرحلہ آئے. اب آپ سوچئے کہ ہم ان کو تو بائی پاس کر رہے ہوں، ہماری زندگی میں یہ مقصد ہی نہ ہو، ہمارے پیش نظر اپنی زندگی میں اس جد و جہد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ بیٹھے ہوں 100 100 شہیدوں کے ثواب کا، تو اس سے بڑی کوئی سیلف ڈسیپشن، اس سے بڑا خود فریبی کا کوئی معاملہ اور نہیں. ہاں، اس سنت کو جو شخص ادا کرے کہ اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، جو اس سنت کو تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اسی رخ پر کرنی ہے جس رخ پر محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے گا تو یقیناً حضور کے اس قول مبارک کے مطابق اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بہرحال حضرات ان 6 میں صرف ایک کا اضافہ کیجئے تو سیرت نبوی کی تکمیل ہو جائے گی. عرب میں انقلاب کے ساتھ ہی حضور نے عرب سے باہر بھی اس انقلاب کی داغ بیل ڈال دی. 7 ہجری میں جب ادھر صلح حدیبیہ ہوئی 6 میں اور حضور کو وہ جنگوں کے سلسلے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو وقفہ ملا امن کا, تو اس وقت آپ نے خطوط لکھے کسرا, قیصر, مقوقس, نجاشی, رؤوسائے یمامہ, بحرین, مختلف جتنے بھی آس پاس کے علاقے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی. انہی میں سے ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا جس کے نتیجے میں حضور نے لشکر بھیجا, جنگ موتا ہوا ہوئی اور اس میں 3 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے, اس لیے کہ 3,000 کے لشکر کا مقابلہ 1,00,000 کی فوج سے ہو گیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش تیار کیا, غزوہ تبوک 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں اور شام میں تبوک کے مقام پر جا کر آپ نے قیام فرمایا اور قیصر روم موجود تھا لیکن مقابلے پر نہیں آ سکا. اس کے بعد جب کہ آپ کا مرض وفات کا معاملہ تھا تو آپ نے ایک اور جیش تیار کیا تھا جیش اسامہ. یہ در حقیقت انقلاب محمدی کی توسیع کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا آغاز آپ نے بنفس نفیس فرما دیا, جسے آگے بڑھایا پھر آپ کے خلفائے راشدین نے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. حضرت علی کا نام اس لیے میں اس میں شامل نہیں کر سکتا بطور واقعہ کہ ان کے دور خلافت میں بدقسمتی سے یہودی سازش جو ہے وہ پورے طور پر برگوبار لے آئی تھی, آپس میں سر فٹمبل مسلمانوں کا ہو گیا تھا, لہذا انقلاب کے مزید توسیع کا کوئی عمل نہیں ہو پایا, اگرچہ اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں ہے. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ان کا نہ اس میں قصور ہے نہ اس میں ان کی کوئی کوتاہی ہے, فتنہ ہی ایسا تھا اور یہودی ذہن کا شاہکار اس طریقے سے ظہور میں آیا تھا کہ لوگ حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے. دوست اور دشمن کی تمیز ختم ہو گئی, ایک دوسرے کے دستوں غریبان ہوئے, 1,00,000 کے لگ بھگ مسلمان 4.5 سال کے عرصے میں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور میدوں سے ختم ہو گئے. وہ دن اور آج کا دن, وہ انقلاب کا تسلسل ٹوٹ گیا. میں نے جو کچھ عرض کیا آپ کے سامنے, یہ 7 مراحل جو ہیں سیرت نبوی کے, اس کا ایک اجمالی نقشہ میں صرف پیش کر سکتا تھا لیکن اس کا جوڑ ملانا تھا. یہ در حقیقت کس لیے تھا؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے نوع انسانی پر. وہ نظام قائم کر دیا محمد الرسول اللہ نے کہ اب اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں سید القوم خادمہم, اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ ابو بکر سید القوم تھے لیکن کس رنگ میں تھے, عمر فاروق امیر المومنین تھے, ان کی زندگی کا نقشہ کیا تھا, اگر یہ نقشے سامنے نہ ہو تو سید القوم خادمہم ایک کہانی نظر آئے گی, ایک مبالغہ نظر آئے گا, اس میں حقیقت کا رنگ نظر نہیں آئے گا. حقیقت کا رنگ نظر آئے گا جب ابو بکر اور عمر کو آپ دیکھ لیں گے, سید القوم خادمہم, کہ واقعتاً امیر المومنین اپنی بیوی کو لے کر رات کے وقت کسی خیمے میں گیا ہے اور اپنی بیوی کو کسی بدبو کی عورت جو ہے اس کی زچگی کی خدمت کے اوپر مامور کیا ہے. امیر المومنین ہے, اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر آٹے کی بوری لے کر گئے ہیں ان کے کھانے کے سامان کے لیے. کون ہے امیر المومنین؟ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے, اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے امیر المومنین. سفیر ایران آیا ہوا ہے, پوچھتا پھر رہا ہے اینا ملککم, اور لوگ جواب دے رہے ہیں لیس لنا ملک بل لنا امیر, ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہے, ہمارا ایک امیر ہے. بھئی امیر کہاں ہے؟ نکل گیا اس دروازے سے, ابھی کہیں باہر گیا ہے, اس لیے کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے, ملے نہیں ہیں, تلاش میں امیر المومنین خود گئے. وہ کسی شخص کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. دیکھا کہ کہیں تھک ہار کر, بہت تھک کر حضرت عمر دھوپ کی استمادت ہو گئی تھی, کسی جھاڑی کے سائے میں اپنے کوڑے کو اپنے سر کے نیچے تکیے کے طور پر رکھے ہوئے آرام فرما رہے. یہ نقشے ایسے ہی, میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا, ایسے ہی نہیں ہوا کہ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی منسٹریز بنی ہے بر صغیر پاک و ہند میں, 36 کا الیکشن یاد کیجئے, مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو, لہذا پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بن گئیں، اور ان وزراء کے نام جو ایک پیغام دیا تھا جو ہری جن میں اب بھی وہ فائل موجود ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ حقائق ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو جان لیجئے اس بات کو، یہ ہے اتمام حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نظام حکومت، یہ نظام ریاست. ہم نام لیتے ہیں صرف اور بدنام کرتے ہیں اسلام کو، ہم نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا اور اپنے عمل سے در حقیقت اسلام کی ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں. کاش کہ وہ جذبہ ابھر آئے کہ پہلے ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، صرف قول سے اسلام کی دعوت نہیں دینی، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور پھر مل جل کر ایک طاقت بننا ہے، قوت بننا ہے. ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس جماعتی جد و جہد کے ساتھ حزب اللہ کی شکل اختیار کر کے انہی خطوط پر جد و جہد کرتے ہوئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جد و جہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی صحیح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ کسی درجے میں یہ جذبہ اندر ابھرے تب تو یہ سمجھیے کہ واقعتا سیرت النبی کا سننا سنانا، بیان کرنا، اس کی محفل منعقد کرنا بہت مبارک، بہت مفید. لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ابھرتا، اور نشستند و گفتند و برخاستند، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی کہ حضور کی زلفوں کا ذکر کر لیا جائے اور حضور کے حسن ظاہری ہی کے تذکرے ہو جائیں، حضور کی کملی ہی کی قصد جو ہے وہ قصیدے اس کے لیے کہے جائیں، تو پھر کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی عملی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی. جب تک کہ حضور کی اس پوری جو جد و جہد ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس کو اپنے سامنے نمونے اور اسوے کے طور پر رکھ کر اسی جد و جہد میں خود اپنے آپ کو مبتلا کرنے کا عزم مصمم موجود نہ ہو. حضرات، میں اسی پر اس وقت اکتفا کر رہا ہوں. میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، یہ جو میں نے آخری تیسرے حصے میں عرض کیا ہے، اس خاکے میں رنگ اگر تفصیلی آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب چھپ کر آ چکی ہے، باہر موجود ہے، وہ کتاب بھی ہے اور وہ چھوٹا سا کتابچہ جو ہے، جو مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کہ میں نے وہ پورا منطقی اور فلسفیانہ جو ہے پس منظر بیان کیا ہے، حضور پر تکمیل نبوت اور تکمیل نبوت و رسالت کے منظر، وہ بھی موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. آخری چند اطلاعات ہیں آپ حضرات کے لیے، دو منٹ اور اگر بیٹھیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی. کتابوں کا ذکر میں نے کر دیا ہے آپ سے، شام الہدا اور دیگر دروس قرآن و خطابات کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹس بھی باہر موجود ہیں، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں. لاہور میں ہم ایک قرآن کالج قائم کر رہے ہیں، جس میں ایف اے ایف ایس سی پاس طلبا کو لے کر 3 سال میں ہم انہیں بی اے کروائیں گے، لیکن عربی زبان اور قرآن مجید کے پورے ترجمے کے ساتھ. ایک اضافی سال ہم لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا، آپ کے بچوں کا. آپ انہیں گریجویشن کروا دیں گے ہم انہیں، اس کے بعد آپ انہیں لا میں لے جائیں، مختلف سبجیکٹس میں ایم اے کرا لیں، کمپٹیشن میں لے جائیں. سائنس سبجیکٹ کا اہتمام تو ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن باقی تمام ہیومینٹیز کا. بجائے 2 کے 3 سال آپ سے لیں گے، ایک اضافی سال آپ کے بچے کا، تاکہ عربی قواعد پختہ ہو جائیں، پورے قرآن مجید کا ترجمہ وہ پڑھ لے، وہ بنیاد قائم ہو جائے، وہ پھر اگر وکالت کی طرف جائے تو بھی اس روشنی کو لے کر جائے، اگر وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف جا رہا ہے، پبلک سروس کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ کسی اور شعبے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس صلاحیت کو لے کر جائے، اور جس کے دل میں اتنی عظمت قرآن کی آ جائے کہ پھر وہ اسی کے پڑھنے پڑھانے پر اپنی زندگی لگانے کو تیار ہو، تو کیا کہنے ہیں، ہو المطلوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس سے بہتر کیریئر اور کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر یہ ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن یہ نہ ہو تو بہرحال جتنے شعبے میں نے گنوا دیے ہیں ان میں آپ کا بچہ آگے بڑھ سکے گا، لیکن یہ قرآن کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا. اس کالج کے پراسپیکٹس وغیرہ اور 31 اگست تک اس کی ہم نے تاریخ رکھی ہے ایڈمیشن کی، اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جو حضرات بھی ہمارے دفتر سے، تنظیم اسلامی کا دفتر جو ہے یہ فریئر روڈ پر، جہاں بنس روڈ کے چوک کے قریب ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا، باہر سے جو حضرات چاہیں اس کا پتہ بھی لے لیں، تو وہاں یہ آپ کو ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کے پراسپیکٹس وغیرہ مل جائیں گے. میں اس لیے اس وقت اطلاع آپ کو دے رہا ہوں کہ آئندہ جلدی ملاقات نہیں ہونی ہے، آپ کوشش کیجئے اپنے عزیزوں میں سے، اپنے بچوں میں سے نکالیے کچھ لوگوں کو، اور نیت یہ رکھیے کہ اگر اللہ اسے بالکل ہی قبول کر لے دین کے لیے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لاہور میں نے ایک تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، یہاں بھی دہرا رہا ہوں کہ اگر کچھ بھی یقین ہے محمد کی رسالت اور صداقت پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، کیا واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین کیریئر یہی ہے کہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں؟ ہمارے ذہنوں میں تو ہے میڈیکل پروفیشن ہے، انجینئرنگ ہے، اب کمپیوٹر سائنس آ رہی ہے، الیکٹرانکس ہے، ہم تو انہیں بہتر سمجھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں زیادہ ہے. حضور فرما رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک سوالیہ نشان ذرا لے کر اٹھیے گا، کون ہے جو اپنے بچے کے لیے دل میں یہ آرزو پیدا کر لے کہ کاش کہ میرا بچہ بھی اسی کام میں لگے، اس محنت میں لگے، اس قرآن کی دعوت، اس کے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے جو لیول آف کانشسنیس ہے، ان کی جو علمی سطح ہے، اس لیول پر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو قرآن کے لیے اور قرآن کے راستے پر کنوینس کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے. اس کے لیے وہ دل میں امید رکھیے، آرزو رکھیے. لیکن اگر کسی بچے کی اتنی نہ بھی ہو سکی اٹیچمنٹ، تو بھی ویسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پڑھ تو لے گا، اس دولت کو لے کر زندگی کے مختلف گوشوں میں جائے گا، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سا خیر وجود میں آئے گا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے پراسپیکٹس وغیرہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو مل سکیں گے. نماز عشاء انشاءاللہ ابھی ہم ادا کریں گے، لیکن آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ باہر سے دروازہ بند ہے اس بیسمنٹ کا جس میں کہ وہ مسجد ہے، یہ یہیں سے اس سٹیج کے اوپر سے جو راستہ نکلتا ہے اس سے جانا ہوگا. جو حضرات بھی اس وقت نماز باجماعت عشاء میں شرکت کرنا چاہیں وہ ادھر سے ہو کر انہیں جانا ہوگا. آخری اعلان یہ کرنا ہے، بلکہ آخری سے ذرا ایک پہلے، کہ کل اسی جگہ اسی مقام پر اسی وقت یعنی مغرب کے نماز کے بعد ہی ایک فنکشن ہو رہا ہے جو فاران کلب کے زیر اہتمام ہے، جس میں پروفیسر طاہر القادری صاحب خطاب فرمائیں گے. تو آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں اور آپ حضرات اس میں بھی شرکت کی کوشش فرمائیں. آخری بات مجھے عرض کرنی ہے، کل من علیہا فان، جو پچھلا اجتماع ہمارا یہاں ہوا تھا اس میں شریک تھے منصور احمد بٹلہ صاحب مرحوم و مغفور. ہمارے شام خدا کے اجتماع میں ایک مستقل شرکا میں سے وہ تھے، فاران کلب کے بھی بڑے ایکٹیو حصے لینے والے، اس میں کام کرنے والے کارکن تھے. ان کا یہ معاملہ خاص طور پر چونکہ اگلے ہی روز جس شام یہاں یہ درس ہوا تھا شام الہدا کا گزشتہ نشست میں، اگلے دن ان کا صبح دن کے وقت انتقال ہو گیا تھا. بلکہ مجھے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جب آئے تھے تو اس وقت بھی طبیعت مطمئن تھی. ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں شیخ جمیل الرحمان صاحب، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ بھی گئے تھے پیچھے ہی کہیں دروازے کے قریب، شاید میں پورے درس کی محفل میں شرکت نہ کر سکوں، درمیان سے چلا جاؤں. لیکن آخری وقت تک وہ بیٹھے رہے، درس کے اختتام کے بعد یہاں سے گئے ہیں اور اگلے صبح اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں. قرآن مجید کے ساتھ انہیں بہت شغف تھا، دلچسپی تھی، انہوں نے ایک کتاب بھی مرتب کی تھی دین فطرت اور اسلام کے پیغام کو جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت سے اس پر زر کثیر انہوں نے صرف بھی کیا تھا. ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اور بھی جو بھی اس دوران میں فوت ہوئے ہیں ان سب کے لیے، اگلوں کے اور پچھلوں کے لیے. ہمیں تو محمد الرسول اللہ نے جو دعا صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے وہ اتنی جامع ہے کہ اس میں امت مسلمہ کا کوئی فرد نہیں بچتا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر.